السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. آج انشاءاللہ ہماری دو رہیں گے, جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, چار بیٹیاں تھیں, تو فاطمہ رضی اللہ عنہ, فاطمہ بنت محمد اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. پہلے ہم جو دونوں تینوں احادیث ہیں وہ دیکھ لیں گے ان کے تعلق سے, اس کے بعد انشاءاللہ سیرت پر گفتگو کرتے ہیں. حدیث نمبر 3764, کہا ہم سے حسن بن بشر نے, ان سے عثمان بن اسود نے, ان سے ابن ابی ملائکہ نے, کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی. وہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی, ان کے مولا موجود تھے قریب, جب وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امیر معاویہ کی ایک رکعت وتر کا ذکر کیا. اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے, یعنی ان کے ساتھ رہے ہیں. یعنی جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے پڑھا ہے تو یقیناً انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل لی ہوگی, یعنی کوئی کال یا کوئی فیل ہوگا رسول اکرم کا, تبھی انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے. اور اگلی حدیث ہے 3765, ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے نافع بن عمر نے, اور کہا کہ ہم سے ابن ابی ملائکہ نے, کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں, انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ خود فقیہ ہیں. فقیہ معلوم ہوگا آپ کو, اور فقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا اور اس کے مطابق پھر صحیح فتویٰ دینے والا. تو یہ ایک رکعت وتر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور اسی حدیث پر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عمل تھا. اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر ایک رکعت وتر پڑھی جاتی ہے, یعنی تین, پانچ یا سات رکعت وتر بھی جائز ہیں, مگر وتر آخری ایک رکعت ہی کا نام ہے. تو عبداللہ بن عباس کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ جانتے تھے, اور ان کے عمل کو یعنی شریعت کے لیے, یعنی جو وتر پڑھی گئی ہے, صحیح سمجھ رہے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یعنی اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان کا مناقب ثابت ہوتا ہے. اصل میں ہم بعد میں لیتے ہیں ڈسپیوٹ بہت سارے, اس بنا پر کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے. مجھ سے عمر بن عباس نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے شعبہ نے, اور ان سے ابو الطیہ نے بیان کیا. انہوں نے حمران بن عبان سے سنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہو. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم نے کبھی آپ کو اس وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا, بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد عصر کے بعد دو رکعت نماز سے تھی, جسے اس زمانے میں لوگ پڑھتے تھے. تو یہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے امام بخاری نے یہاں پر احادیث جمع کی ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جس وقت امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی, اس وقت بہت سارے ڈفرنٹ گروپس پیدا ہو چکے تھے, یعنی خوارج تھے, جہمیہ فرقہ تھا, اور بھی بہت سارے فرقے تھے. اور اسی وقت وہ دو فرقے بھی وجود میں آئے تھے, شیعان علی اور شیعان معاویہ رضی اللہ عنہما. اور معاویہ بن ابو سفیان, یہ اپنے والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, کاتبین وحی میں سے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو وہاں کا گورنر بنایا تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی بھی, وہ بھی پہلے اسلام قبول کر چکے تھے, اور معاویہ رضی اللہ عنہ, ابو سفیان نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ عنہ. اور جو ان کی مطلب ابو سفیان کی وائف تھے ہند بنت عتبہ, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ عنہ. اصل میں ہمارے یہاں پر جب بات کی جاتی ہے تو دو فرقے ہمارے یہاں بن گئے تھے, اور ان دو فرقوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سب کی ہم کو ایک طرح سے عزت کرنی چاہیے, ان کو ریسپیکٹ دینا چاہیے. ان کے آپس کے جو بھی معاملات تھے, ان کے آپس کے معاملات کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, ہمیں ان کے بارے میں جواب نہیں دینا پڑے گا. اس کے بارے میں بہت ہی بہترین کسی نے کتاب ایک کتاب میں کسی نے لکھا تھا, مجھے پڑھنے میں آیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ رہے ہوئے لوگ تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ لوگ تھے, جیسے بھی رہے ہوں گے لیکن ہم سے بہتر تھے الحمدللہ, کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم کا لقب اور خطاب دیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. خود علی رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہمارے دلوں میں, جیسے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ ہو گیا تھا, آپ کو معلوم ہوگا کہ آپس میں ان کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا آپ کو معلوم ہوگا, تو علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے جو بھی غل ہے وہ دور کر دے گا, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, سورہ اعراف کی آیت ہے یہ 43, کہ اگر آپس میں کچھ ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ نکال دے گا. تو ابو سفیان دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کزن بردر کہہ سکتے ہیں آپ, جیسے ابو سفیان چچا ہوتے تھے رشتے میں تو ان کے بیٹے تھے, تو یہ کزن ہی ہوئے ان کے, اور 82 ایئرس انہوں نے زندگی پائی. 60 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا یعنی وفات ہوئی, اور چونکہ سیریا کا گورنر ان کو بنایا گیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, تو جو ڈسپیوٹ شروع ہوئے تھے اصل میں وہ وہیں سے شروع ہوئے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے خاندان سے تھے اصل میں, معاویہ رضی اللہ عنہ بھی, تو آپس میں ان لوگوں کا ایسا ان لوگ یہ فیل کرنے لگے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتے دار زیادہ عہدوں پر ہے, تو انہوں نے آ کر ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ان سب لوگوں کو اب ان کے عہدوں سے ہٹائیے, تو عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ میں دھیرے دھیرے ہٹا دوں گا, اور حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا, لیکن چونکہ پہلے سے گورنر تھے لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کو رہنے دیا تھا. تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ جو لوگ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ایون یہاں تک کہ نعوذ باللہ ابو سفیان کے جو بیٹے ہیں یزید کو کچھ بہت ہی عجیب عجیب الفاظ کہتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا تھا چاہے وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بعد میں ہوا ہو, چاہے خلافت کے تعلق سے کچھ ہوا ہو یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہا, جو بھی رہا ہو ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, بس ہمیں اتنا کافی کہ صحابی رسول تھے, اور سب سے بڑا اعزاز ان کو جو ملا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کو, یہ کاتبین وحی میں سے تھے. آپ دیکھیں معمولی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو لکھنے کے لیے ان کو چنا تھا, یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا نا, مطلب کوئی خود سے تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا. اور انہیں کی جو والدہ تھی ہند بنت عتبہ تھیں, اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ واللہ ہی جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس سے پہلے وہ جنگوں میں کئی جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکے تھے, جب ہو چکے تھے, جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ ہر جنگ میں شریک رہے ماشاءاللہ, یعنی پوری زندگی پھر جہاد میں گزاری, میدان جہاد میں, یہاں تک کہ میدان جہاد ہی میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں لڑتے لڑتے, اور ایک پیر بھی ضائع ہو گیا تھا. تو وہ خود کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. اور ہند بنت عتبہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جنگ یرموک تھی یا جنگ جلولہ, جو دو بہت مشہور جنگیں ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, جس میں ہند بنت عتبہ بھی تھی اور بہت بہادر تھی ماشاء اللہ رضی اللہ عنہا, یہ تو جب دشمن نے دیکھا کہ اچھا یہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں یعنی فوج کے ساتھ جو آئی ہیں خواتین, یہ ایک خیمے میں بند ہے تو دیکھ کر حملہ کرنا چاہ رہے تھے, تو اس وقت یہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا ہی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ہم خود ان کے اوپر حملہ کر دیں, اور چونکہ زیادہ ہتھیار نہیں تھے ان لوگوں کے پاس تو کہا کہ ایسا کریں گے کہ ہم اپنے اپنے خیموں کی جو کناتیں ہیں وہ اٹھا کر سیدھا ان کی طرف دوڑ پڑیں گے, یعنی خیمے ساتھ میں لگے ہوں گے, جو ٹینٹ ہے وہ, اور کناتے اٹھا کر سیدھا دوڑ پڑیں گے, اور انہوں نے ایسے ہی کیا, تو جس کی وجہ سے دشمن بھاگ نکلے. یعنی سبحان اللہ وہ اتنی بہادر تھی, ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ کافی بہادر تھی, جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی پوچھا تھا فتح مکہ کے دن. تو بہرحال جو چار لوگ بتائے جاتے ہیں اس وقت کے یعنی دیہات العرب جن کو کہا جاتا ہے, تو اس میں معاویہ بن ابو سفیان بھی تھی, بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ بہت زیادہ عقل مند بہت زیرک، اور عمر رضی اللہ عنہ کی خاص، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو خاص اپنا مشیر بھی رکھا تھا کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں یہ بہت ماہر تھے. اسی بنا بتا دیں کہ کتنے سال سیریا پر انہوں نے حکومت کی اور اس کے بعد پھر وہ خلیفہ بھی بن گئے. اب وہ کیسے بنے کیا بنے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور ایک دفعہ جب عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے وہاں پر دمشق یا سیریا، تو دیکھا کہ ان کے پلنگ کے جو پاؤں ہیں، یعنی جو جس پر بیڈ کھڑا ہوتا ہے، بیڈ رکھا ہوتا ہے، تو وہ چاندی کے کچھ اس طرح کے کچھ بنے ہوئے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے منع کی کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ تو اپنے جو ان کے اپوائنٹڈ ہوتے تھے گورنرز، تو ان کو بہت اسٹرکٹلی فالو واچ کرتے تھے تاکہ وہ کسی غلط اس میں نہ پڑ جائیں آرام و عیش میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا تھا، تو کہا کہ امیر المومنین آپ نہیں جانتے کہ یہاں کے یہاں رہنے کے لیے کچھ اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، اس لیے ضروری ہے، ورنہ ہم بھی نہیں چاہتے یہ اس طرح کی بات. سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ ان سے 163 احادیث روایت کی گئی ہیں، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ سے 163 احادیث روایت کی گئی ہیں. اور سب سے مشہور حدیث کے راوی کون ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، کوئی بتا سکتا ہے کہ بہت ایک مشہور حدیث ہے جس کے راوی یہ ہیں؟ جی ہینا محمد، جو بہت مشہور حدیث ہے، اور ہم لوگ ہماری ہر کلاس میں تقریباً اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو قرآن پڑھانے والے ہیں، کہ جو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، ماشاءاللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مطلب بہت ساری احادیث، 163 احادیث ان سے نیرٹ ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کر کے صحابی رسول تھے، کاتبین وحی میں سے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ہمت طاقت دی تھی. جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا تھا، جس کی بنا پر ہمارے یہاں کے لوگوں نے بہت غلط، یعنی دو فرقے بن گئے تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کو برا بھلا کہنے پر خوش ہوتے رہے، کہتے کہ اسے ثواب اور اجر ملے گا. تو ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی صحابی رسول تھے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ہو سکتا بعد میں ایمان انہوں نے قبول کیا ہو، ہو سکتا ہے بظاہر ان کے حال حلیے سے یا ان کے رہن سہن کے انداز سے لگتا ہے کہ اچھا یہ یعنی جو دوسرے صحابہ نے جس طرح زندگی گزاری، ان کی زندگی کا اسٹائل کچھ اور تھا. تو آپ دیکھیں سب کا اپنا اپنا لائف اسٹائل ہے، یعنی پسند ناپسند سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. نہیں، جب ہم دین کی طرف آتے ہیں یا جب ہم دینی معاملات اپناتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر کیا ہو جاتا ہے کہ نہیں، سب نے ہماری ہی سوچ کے مالک ہونا چاہیے، سب نے ہماری ہی جیسی سوچ رکھنا چاہیے، سب نے ہمارے ہی جیسی زندگی گزارنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو نے اونٹ کا گوشت کو نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے اسکن ڈیزیز رہی ہو، واللہ عالم یہ بھی اسرائیلیات میں سے ہی آتے ہیں، ہم کو ملتا ہے. تو انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام نہیں کیا تھا، لیکن ان کی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے نہیں کھاتے ہوں گے وہ، ہو سکتا ہے. جیسے گوہ کا گوشت تھا، جب دستر پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، تو رسول اکرم نے اس کو نہیں کھایا، لیکن حالانکہ وہ حلال تھا. تو ذاتی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے دینی معاملات میں، تو ہم کسی کو تھوپ نہیں سکتے، کسی کے اوپر ہم برڈن نہیں ڈال سکتے کہ تم ہماری ہی نقطۂ نظر سے چلو، ہماری ہی بات مانو. تو ہر ایک کا اپنا اپنا لائف اسٹائل ہے اصل میں. لیکن خود معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی صحابہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے، کیونکہ ایکچولی ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سیرت بھی نہیں لکھی ہے ان کی، آپ سوچیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو صحابی ہے وہ صحابی ہے، آپ ان سے مطلب اس طرح سے کر کے آپ کیا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا حال بہتر جانتے ہیں. ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر کے، ہم ڈسکس نہ کر کے، یعنی کہ ہم ان کو صحابی کے درجے سے تو نہیں ہٹا سکتے نا. تو بہرحال کئی صحابہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے جو ان کے دربار میں گئے بعد میں، اور خود وہاں بیٹھ کر علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، کہا کہ واقعی میں وہ اہل بیت میں سے ہے اور وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، قریبی ہیں، رسول اللہ کو ان سے محبت بھی تھی، اور یعنی انہوں نے ہر بات کو ایکسیپٹ کیا. یعنی ٹھیک ہے ان کے اندر جو بھی کچھ رہا ہو، لیکن وہ ایکسیپٹ کرتے تھے ہر اچھی بات کو. دوسری بات یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتیں دی تھی کہ ان کی وجہ سے اسلام بہت دور تک پھیلا، ان کی وجہ سے اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ جیسے ابھی بتایا گیا نا آپ کو کہ فقیہ بھی تھے، خود عبداللہ بن عباس کہتے کہ فقیہ بھی تھے ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ بہت اسٹرانگ تھے، ظاہر سی بات ہے شروع سے ایک ایسے خاندان سے چلے آئے تھے، ابو سفیان کے بیٹے تھے جو کہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہمیشہ لیڈر رہے تھے اور انہیں جنگ میں کمانڈر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ذہانت دی تھی، اتنا ان کو پاور دیا تھا کہ الحمدللہ ان کی وجہ سے اسلام بہت دور دور تک پھیلا. ان کی وجہ سے اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، انہی کے دور حکومت میں، انہی کے دور خلافت میں بہت دور تک اسلام پہنچا الحمدللہ. اور ایکچولی جو ایک بیچ میں جو تھوڑا سا ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو مسائل آئے تھے بیچ میں، جس کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے گویا کہ عمارت یہ گرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کو سنبھال لیا. یعنی ان کی سیاست ایسی تھی، یعنی بہت زیادہ پاور والے تھے. اور آپ دیکھیں کہ حکومت کرنے کے لیے ایسے ہی لوگ چاہیے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ کی نرمی، آپ کی عاجزی یہ کام نہیں آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی چاہیے جو پاورفل ہوں، جن کا رعب، جن کا دبدبا سامنے والے دشمن پر بیٹھا رہے، دھاگ بیٹھی رہے. جب مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا اس بادشاہ کا، فرنینڈو تھا شاید، پتہ نہیں کچھ اسی طرح کا نام تھا. جب اس نے ان کو آفر کی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ اگر تم کہو تو ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور ہم دونوں مل کر علی رضی اللہ عنہ کی جو اس وقت خلافت تھی وہاں پر ہم حملہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کا جواب کیا تھا. تاریخ میں یہ جواب بہت مشہور ہے. اس وقت انہوں نے جواب میں لکھوایا تھا کہ ایک تھوڑا خطرناک جملہ لکھا تھا انہوں نے، مطلب شاید کچھ کہا تھا کہ ڈاگ کا کچھ لفظ استعمال کیا تھا، اور کہا تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ لے کر اپنے، یعنی اپنے ساتھی یعنی علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کروں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ایسا کچھ ہوا بھی، یعنی آخری حد تک بھی ہم لوگ چلے گئے، تو بھی میں سرنڈر کر دوں گا، لیکن تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ ایکچولی بعد میں آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ غیر مسلموں سے ساز باز کر لی نا. جیسے آپ لوگ تاریخ میں ایک جملہ پڑھتے ہوں گے، کیا جملہ کہا جاتا ہے کہ جو جب بھی کوئی اصل میں جب غداری کی بات آتی ہے تو ایک جملہ ہم سنتے ہیں نا کہ کس کا نام آتا ہے، ٹیپو سلطان کی ہسٹری میں آتا ہے، یا ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے. بہرحال یعنی وہ جملہ ہسٹری میں اتنا مشہور ہو گیا تاریخ کی کتابوں میں کہ کوئی بھی جو ادھر کی ادھر کرنے والا یا آپس میں لوگوں کو لڑوانے والا اگر ہو، یا اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ جس نے بے ایمانی کی ہو، تو اس کو میرے خیال سے کسی کو یاد ہے؟ خیر جب یاد آئے گا تو اس کو ڈسکس کریں گے. تو ایکچولی بعد میں لوگوں نے کیا کیا کچھ مسلمانوں نے کہ الٹا اپنے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور کرسچنز بادشاہوں سے ساز باز کر لی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم اس طرح سے کہتے ہو، اگر تم یہ خواب دیکھ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو تو میں علی رضی اللہ عنہ سے ہاتھ ملا لوں گا اور سرنڈر کر دوں گا. اور ہمیشہ ان کے دربار میں علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی گئی، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور سنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی میں علی رضی اللہ عنہ ایک تو اہل البیت میں سے ہے، اور ٹھیک ہے جو ہوئے مسائل آتے گئے، ان کی پہلے ڈیمانڈ یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو جمع کیا جائے، لیکن ایکچولی کوئی ایک قاتل تھا نہیں کہ جس کو جمع کیا جاتا، تو اسی وجہ سے مسائل شروع ہوئے تھے. جیسے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہسٹری ہم پڑھیں گے تو جی ہاں، جزاک اللہ خیر. میر جعفر یا میر صادق کا نام جملہ بہت مشہور ہے کہ جب بھی کوئی دو خاندانوں میں کچھ دراڑیں دلواتا ہے یا دو لوگوں کو لڑواتا ہے تو کہتے کہ اس نے میر صادق کا کام کیا ہے، میر جعفر کا کام کیا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک نام ہے میرے خیال سے، میں بھی کنفرم نہیں ہوں، میر صادق ہے شاید. تو یعنی بعد میں لوگ ایسے پیدا ہوئے میر صادق کے جیسے بھی کہ جنہوں نے اپنے مسلمانوں کا نقصان کروایا اور دوسروں کا فائدہ کروایا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی خود، کیونکہ وہ خود بننا چاہتے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے کہ الحمدللہ صحابہ تک، یعنی ایون جیسے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کرتے تو اس میں بہت ساری احادیث میں خود علی رضی اللہ عنہ کی تعریف ہوتی تھی. اور ایک اور بات آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں، کوئی جو سچا شخص ہوگا وہی کر سکتا ہے رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے اس قدر پرابلمس ہوئے کہ یہاں تک کہ جنگ کا موقع آ گیا نا، جنگ صفین ہوئی تھی ان کے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی حدیث نہیں بیان کی جس میں ان کی تعریف ہوتی ہو یا ان چیزوں کے لیے جواز نکلتا ہو. یعنی ان کے بعد لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی اپنے فرقے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی تھی، اچھے اچھے لوگوں نے. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. یعنی ان کی ساری احادیث جو تھی وہ بالکل صحیح اور اوتھینٹک تھی ماشاء اللہ، اور انہوں نے کوئی خود سے ایسی کوئی حدیث نہیں بیان کی جس کی بنا پر وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں صحیح ہوں، نہیں. اس سے ہی پتا چلتی ان کی سچائی کہ اگر چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سب جو صحیح احادیث تھیں وہی بیان کی، تو اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کہ الصحابہ کلہم عدول، اب بتائیں اس سے بڑھ کر جملہ اور کیا ہو سکتا ہے، جو کہ یہ جو ان کو لقب دیا گیا، یہ جو ان کی تعریف کی گئی ہے، یہ اس وقت کے بڑے بڑے اسکالرس نے ان کی تعریف کی ہے کہ الصحابہ کلہم عدول. تو اگر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ عدول ہی کی کیٹیگری میں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی تھے، صحابی رسول تھے، کاتبین وحی میں سے تھے. جب وہ قرآن لکھ سکتے ہیں، رسول اکرم نے ان پر اتنا ٹرسٹ کیا کہ ان کو قرآن لکھنے میں اپنے ساتھ رکھا، تو وہ حدیث کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ تو لہٰذا وہ صحابی رسول ہوئے. بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان سے 163 احادیث روایت ہیں ماشاءاللہ. تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور امام بخاری نے خاص طور سے یہ چیپٹر یہاں باندھا ہے، اس وجہ سے لائے ہیں کیونکہ اس زمانے میں حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ نعوذ باللہ ان کو برا بھلا بولتے تھے، یا ان کے تعلق سے بہت بری بری باتیں کرتے تھے، یا لوگوں نے خود سے اصل میں خود ساختہ طریقے سے ان کے تعلق سے بہت کچھ اپنے طور پر برا بھلا کہا. تو ہمیں بالکل بھی اس معاملے میں انوالو ہی نہیں ہونا ہے. اور جیسے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اسے دو فرقے بن گئے تھے، یعنی ایک طرف اگر کوئی لوگ خاندان اہل بیت کی تعریف یا اس ان کے سپورٹ میں تھے، تو دوسرے لوگ ان کے سپورٹ میں بن گئے تھے. تو یہ بھی چیز غلط ہے. تو جو ایک ناسبی کے نام سے، ناسبیہ کے نام سے جو فرقہ بنا تھا، تو بہرحال یہ دونوں چیزیں غلط تھیں. ہمیں تو، ہمارے لیے تمام صحابہ برابر ہیں، ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہونی چاہیے. تمام صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا لقب ملا، اللہ ان سے راضی ہوا، اور ان کے آپس کے جو بھی معاملات تھے وہ ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس خود حل ہوگا. جو بھی اختلافات تھے اللہ تعالیٰ خود دور فرما دے گا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ خود، وہ تو سب سے بڑے فقیہ تھے ماشاءاللہ. علی رضی اللہ عنہ داماد رسول تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، آپ کی بیٹی کے ہسبینڈ تھے. تو علی رضی اللہ عنہ خود کہا کرتے تھے کہ جو غل ہوگا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا. تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ جس میں بظاہر اصل میں ان چیزوں کو بہت بڑا ہوا بنا کر بھی پیش کیا گیا. بعض سیرت نگار لکھتے ہیں، جو تاریخ ہسٹورین ہیں وہ لکھتے ہیں، مسلم ہسٹورین جو صحیح ہسٹورین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایکچولی کچھ جنگوں کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا، حالانکہ وہ ایسی بڑے پیمانے کی جنگیں نہیں تھی، یا ان کی دشمنی آپس میں ویسی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا گیا. اسپیشلی جنگ جمل کو بہت غلط طریقے سے پیش کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ 80 یا 100 لوگ تھے، اور وہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ تو صرف ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن کچھ منافقین جو بیچ میں تھے ان لوگوں نے اس میں زبردستی اس کو جنگ کا وہ دے دیا، سین کروا دیا اور جنگ کروا دیا آپس میں غلط فہمی کی بنا پر، ورنہ تو کوئی جنگ نہیں تھی دیکھا جائے تو. تو بہرحال یہ جو آیت ہے ہمیں یہ بہت کچھ سکھاتی ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جو کچھ بھی ہوگا دلوں میں غل اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے گا، یہ نکال دے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کی محبت ویسی ہی پیدا کرے، ویسی ہی رکھے جیسے تابعین ہی تبع تابعین نے کی تھی. انہوں نے کوئی کسی کے خلاف کچھ باتیں نہیں کی، اور خود صحابہ کا آپس میں جو معاملہ تھا یا تعلق تھا، تو جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے تو ہم دشمنی کر کے کیا کریں گے بھلا. تو ہمارے لیے تمام صحابہ برابر ہے، سب کی رسپیکٹ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور جو کچھ معاملہ تو انہوں نے کیا تھا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہوا. اب ہم فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شروع کریں گے، جب تک کہ 2 منٹ کا بریک لے لیجیے. آپ لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں تو کہیے. صحیح بات ہے. اصل میں دیکھیں، ہم آپ دیکھیں کہ کتنا غلط کیا گیا ہمارے یہاں پر، کہ ایون اب سیرت کی کتابوں میں جبکہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہند بن عتبہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہا نہیں لکھا جاتا ان کے آگے. یعنی ہم جب بولتے ہیں ٹھیک ہے اسلام سے پہلے کا ان کا جو کردار تھا ٹھیک ہے وہ ایک الگ تھا، لیکن اسلام سے پہلے تو بہت سارے لوگوں کا ایسا کردار تھا، کئی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان بن طلحہ ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، تو یہ سب لوگوں نے بھی بہت قریب قریب اسلام قبول کیا فتح مکہ سے پہلے، لیکن ہم ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کا نام دیتے نہیں ہے. بلکہ بہت سارے لوگ تو حیران، جب میں نے ایک دو جگہ کوئی کلاس میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہا اور ان کے بارے میں جب یہ بات بتائی کہ انہوں نے ان کی پوری زندگی ماشاء اللہ جہاد میں گزری، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے میدان جہاد میں اپنے آپ کو لگا دیا تھا، تو لوگ اتنا حیران ہیں کہ اچھا آپ ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیسے کر رہی ہیں. یعنی حیرت کی بات ہے کہ جو صحابی ہوں گے تو ان کو تو رضی اللہ عنہ کہیں گے ہی نا. ہسٹری پڑھتے ہیں نا بچوں نے، اصل میں اس کی ہسٹری بھی پڑھی نا پوری ساری، جتنی تاریخ میں جو جنگیں بھی ہوئی ساری، تو ان کو بھی بہت ساری معلومات ہیں ماشاءاللہ. تو ایکچولی وہی سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے 163 احادیث نیریٹ کی. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اسی وجہ سے جو 40 احادیث بھی اگر بیان کر دیتے تو وہ تو کتنی بڑی بات ہے نا. رسول اکرم نے خوشخبری دی تھی ان کی, تو 160 احادیث ہیں ماشاءاللہ, اور کاتبی نے وہیں میں سے سب سے بڑھ کر. تو باتیں پتہ چلی کہ اس میں سارے ایک ہی خاندان کو برا بھلا کہہ دیا گیا, اور جس کی بنا پر ان سے دشمنی بھی کر لی گئی. اور دیکھیں صحابہ نے نہیں کیا, اگر ایون اگر کچھ ہوا بھی تھا تو جیسے ان کے بیٹے یزید, اور یزید نے خود یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں یہ کرنے کو نہیں کہا تھا جب حسن حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو ہوا تھا. تو یزید اس پر ناراض ہوا تھا اس بات پر جو اس کے گورنر نے کیا تھا, یزید کے گورنر نے کیا تھا اصل میں بغیر حکم کے. تو جو گورنر نے کیا تو اس کا ہم کریڈٹ اس کو کیوں دے سکتے ہیں, مطلب یعنی کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں. تو بہرحال جو بھی کچھ ہو, لیکن ہم کو اس بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی غلطی تھی فلاں کی غلطی تھی. ہم کو جتنا ہو سکے ہم کو اپنی زبان بند رکھنا ہے, خاموشی رہنا ہے. ہمارے لیے سب صحابہ برابر تھے الحمدللہ. ہاں جو اہل بیت ہیں ان کی محبت ہمیں زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے, کیونکہ رسول اکرم نے خود فرمایا کہ اہل بیت سے محبت یعنی اس کی نشانی ایمان کی. تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہمارے لیے تو صحابہ صحابہ تھے. اور ایون معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ ہو, وہ صحابی رسول ہیں اور سب سے بڑھ کر کاتبین وہیں میں سے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ بالکل صحیح بات کی, جزاک اللہ خیرا. اصل میں ہر معاملہ وہی مال آتا ہے کہ بس سنی سنائی باتیں آگے پیش کر دیتے ہیں, کوئی خود سے جاننے کی کوشش نہیں کرتا, صحیح حالات کو سامنے نہیں لایا جاتا. ایون احادیث بھی آپ دیکھیں نا کتنی ساری احادیث خود ساختہ گھڑی ہوئی ہیں احادیث ہیں, جبکہ احادیث کے بارے میں تو اس قدر ہمارے یہاں پر شعور ہونا چاہیے, لیکن وہ شعور ابھی تک بھی نہیں آیا ہمارے یہاں پر. تو الحمدللہ اب کوشش ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ یہ آگے بڑھے اور بھی اس شعوری کوشش کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے. تو بہرحال یہ اب میری اور آپ کی ضرورت ہے. دیکھیں الحمدللہ اچھا ہوا کہ ہم نے اصحاب کی فضیلت پڑھ لی ماشاءاللہ, کیونکہ اگر ہم اصحاب کی فضیلت نہ پڑھتے تو آج ہم لوگ بھی یہ نہیں جان پاتے تھے. خیر الحمدللہ ہم لوگ تو بہت دفعہ یعنی اصل میں کئی سال سے اس میں پڑھتے آئے ہیں سیرت کا, لیکن بھی جو لوگ ہیں تاکہ ہم بھی آگے اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں نا جب ہم نے اگر پڑھا ہے تو الحمدللہ. تو بہرحال لیکن یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آگے بتائیں. جی جی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان حدیث نمبر 3767. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدت نساء اہل الجنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں رضی اللہ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور آپ کو نہایت عزیز تھی. ان کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے 2 ہجری میں ہوا تھا. حسن حسین اور محسن رضی اللہ عنہم یہ 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں, زینب ام کلثوم اور رقیہ ان سے پیدا ہوئیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا. 29 یا 30 ان کی ایج تھی جس وقت ان کا انتقال ہوا. بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے ایج میں, لیکن ایکچولی اگر ہم سارے حالات کو پیچھے سے دیکھتے آئے تو یہی ایج ان کی بنتی ہے انتقال کے وقت کی. حدیث دیکھتے ہیں 3767. ہم سے ابو الولید نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا, ان سے عمر بن دینار نے, ان سے ابن ابی ملائکہ نے, اور ان سے مسور بن مخرمہ نے رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سبحان اللہ. اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث قوی دلیل ہے اس بات پر کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے والی اور اپنے بعد آنے والی سب عورتوں سے افضل ہیں. سبحان اللہ. ہم سے یحییٰ بن قزاں نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا, ان سے ان کے والد نے, ان سے عروہ نے, اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اس مرض کے موقع پر بلایا جس میں آپ کی وفات ہوئی. پھر آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ پھر میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا تھا کہ رسول اللہ اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے, میں اس پر رونے لگی. پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی, اس پر میں ہنسی تھی. سبحان اللہ. یہ ایکچولی اس حدیث سے تو کئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اپنی موت کا ذکر سننا اور اس پر ہنسنا یہ تقوی والے لوگ ہی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کے بارے میں جو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ بنتن من زوجن من امن من, بتا سکتے ہیں بنت من، زوج من، ام من، جب ان کا لقب ہی اتنا بہترین ہو گیا، یعنی ان کے جو حوالے سے تابت ہے کہ وہ کون ہوں گی؟ بیٹی کس کی، بیوی کس کی، اور والدہ کس کی؟ سبحان اللہ، بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیوی علی رضی اللہ عنہ کی، اور والدہ حسن حسین جو کہ جنت کے سردار ہیں رضی اللہ عنہما کی. سبحان اللہ، اتنا بہترین بیک گراؤنڈ کس کا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ سوچیں کہ کس شان کی ہوں گی وہ یا کیسی ان کی شخصیت ہوگی، لیکن ہم دیکھتے کہ کوئی ان کے اندر دکھاوا، کوئی یعنی جو آج کل ہوتا ہے نا لوگوں میں، ذرا سی اگر کوئی خوبی آ گئی، یا اگر ہسبینڈ ہی بہت اچھے ہیں، کسی کے اچھی جاب پر ہیں، اچھے عہدے پر ہیں، تو بیویاں زیادہ فخر کرنے لگتی ہیں ہسبینڈ کی بنسبت. بلکہ تو یہاں پر فاطمہ رضی اللہ عنہا، بہت ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن کم از کم جو مختصراً چیزیں ہیں ان کی وہ ہم کل دیکھ لیں گے. آپ کی چوتھی بیٹی تھی، یعنی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. آپ کو یاد ہوگا سب سے مشہور واقعہ کہ کس قدر وہ اپنے والد سے محبت کرتی تھی، کہ جس وقت عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی تھی تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ روتی جاتی تھی اور اپنے والد کے اوپر سے وہ گندگی ہٹاتی جاتی تھی. سبحان اللہ. پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، اس وقت بھی وہ کس قدر رو رہی تھی. کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد جنگ احد کے موقع پر آپ دیکھیں کہ کیسے والد سے محبت تھی، کہ جب آپ کو زخم لگ گیا تھا چہرے پر تو آپ چٹائی کا جو حصہ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے راکھ لگا رہی تھی، نہیں کتنی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی والد کی. اور اسی بنا پر جب ان کا نکاح ہوا علی رضی اللہ عنہ سے، اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم نے کہا تھا کہ میں نے اپنے یعنی یہ بیٹی یعنی یہ گھر کے کام سنبھالیں گی. اس کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن سیرت سے ثابت ہے. اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے اچھے شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے. سبحان اللہ، یعنی آپ کو کتنی وہ عزیز تھی. اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں بہت آتھینٹسٹی سے نہیں پتہ چلتا. لہٰذا واللہ عالم کہاں تک اس حد تک یہ بات سچ ہے، اس لیے میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح کرنے والے ہیں، تو رسول اکرم کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ ایک دشمن اسلام کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اور اسی بنا پر آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اور دونوں سے رسول اکرم کو بہت محبت تھی، علی رضی اللہ عنہ سے بھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپس میں دونوں کا کچھ مسئلہ، کچھ ایک دو دفعہ ایسا ہو گیا کہ ناراض ہو کر علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے، تو رسول اکرم بے چین ہو گئے اور آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو کہ علی کہاں ہیں، اور آپ خود باہر نکل گئے. جب کہا جاتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ نے ان کو ابو تراب کہہ کر پکارا تھا، اور پھر دونوں میں آپ نے صلح کروائی ہے، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اور بہت خوش خوش لوٹ رہے تھے. ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جس کی بنا پر آپ اتنے خوش ہیں، تو کہا کہ دو لوگوں میں صلح کروا دی ہے جن سے بہت محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کا کردار کیسا تھا، کہ آپ چاہتے تھے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں خوش رہیں. دونوں میں سپریشن کی بات تو بہت دور کی بات ہے، کوئی آپس میں چھوٹی موٹی اختلاف بھی نہ ہو، اور یہی والدین کا کردار ہونا چاہیے. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. دوسری اہم بات ہم کو جو ملتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خود کی زندگی سے، کہ بہت ہی زیادہ نیک خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھیں. سیدت النساء کہا جاتا ہے، سیدت النساء، اہل الجنہ، اور کئی ان کے لقب ہیں، لیکن ایکچولی وہ ہم کو حدیث سے نہیں پتہ چلتے، لہٰذا ہم اس کو رہنے دیں گے. بس یہ کہ سب سے بڑا ان کا خطاب اور سب سے بڑا لقب یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں اور سیدت النساء کہلائیں. ماشاءاللہ، تمام عورتوں کی سردار. ولادت کے بارے میں تھوڑے سے اختلافات ہیں کہ کب پیدا ہوئیں، لیکن بعض جو زیادہ اوتھینٹک اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بعثت کے بعد پیدا ہوئیں، ایک روایت ہے، اور بعض روایت ہے کہ بعثت سے ایک سال پہلے پیدا ہوئیں. بچپن ہی سے ان کے اندر متانت اور سنجیدگی تھی. کہا جاتا ہے کہ کسی کھیل کود میں وہ حصہ نہیں لیتی تھیں، ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتی تھیں جو علم سے ریلیٹڈ ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ پہنا دیا تھا، چاندی کے کنگن وغیرہ، یا کچھ پردہ لٹکا دیا تھا تو رسول اکرم سے کوئی بات ناگوار گزری، تو جیسے ہی رسول اکرم کے چہرے پر ناگواری دیکھی فوراً اتار لیے، یعنی وہ رسول اکرم کی نظروں سے پہچان لیتی تھی کہ کیا بات رسول اکرم کو پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے۔ بہرحال پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعنی چاروں بہنیں یہ گھر میں تھیں، بڑی بہن کا نکاح ہو گیا تھا زینب رضی اللہ عنہ کا، پھر بعد میں ابو لہب نے دونوں بچوں کے بیٹوں کے ذریعے سے طلاق دلوا دی دونوں بہنوں کو، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو، تب بھی یہ گھر میں رہی، ایون ہجرت کے وقت بھی یہ گھر میں ہی تھی اکیلے، یعنی یہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا، جن کے لیے رسول اکرم نے ایک اسپیشل کمرہ تیار کروایا تھا۔ پھر ہجرت کرنے کے بعد جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی، اس کے بعد رسول اکرم نے ان کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کیا، اور حالانکہ ابوبکر صدیق نے بھی پیغام دیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پیغام دیا تھا، لیکن رسول اکرم کچھ اور چاہتے تھے، کہ نہیں آپ چاہتے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو۔ بہرحال تو یہ نکاح بہت ہی بابرکت اور کامیاب رہا ماشاءاللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی خدمت گزار بیوی تھیں، علی رضی اللہ عنہ کے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، گھر کا کھانا خود بناتی تھی۔ ایک دفعہ غلام کے لیے بھیجا بھی کہ غلام، جب خیبر سے بہت سارے غلام ملے تھے تو رسول اکرم کے پاس علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا بھی آپ کو کہ ایک غلام لے کر آؤ، لیکن رسول اکرم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا یعنی تھکن کا علاج نہ بتاؤں۔ اور پھر وہ تسبیح فاطمہ کے نام سے بہت مشہور جو ذکر و اذکار ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو وہ تسبیح آپ نے بتائی تھی جس کی وجہ سے ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ پھر سب سے مشہور واقعہ جو ہم کو ملتا ہے کہ آپ کی شادی کا، یعنی نکاح کا جو واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ سب لوگوں کو بلا لاؤ، اور آپ نے مسجد ہی میں نکاح پڑھا لیا۔ پھر جو کچھ پیسہ تھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، واللہ عالم، جو زرہ کا واقعہ ہے، بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ زرہ کا واقعہ درست نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی، کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، لیکن اتنے لوگوں نے بیان کیا تو ہو سکتا کچھ نہ کچھ ہو اس کے پیچھے بات۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ وہ زرہ بھی بطور تحفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو دے دی تھی، اور اس سے جو پیسہ ان کے پاس آیا تھا انہوں نے اس کو جب فروخت کیا تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو پیسہ ہے اس سے خوشبو اور کچھ دوسری چیزیں خرید لاؤ، اور باقی جو بچے اس میں یعنی وہ مہر کے لیے ہوں گے، یہ اس سے ولیمے کا انتظام کیا جائے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ خود اسی سے انہوں نے گھر کا سامان خریدا تھا، یا پھر اسی سے انہوں نے خوشبو اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے چیزیں خریدی تھیں، اور اس کے باقی کے بچے پیسوں میں سے ولیمے کا انتظام کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نعوذ باللہ علی رضی اللہ سوری فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کے درمیان کچھ کلیشز تھے، ایکچولی سب جھوٹی اور من گھڑت باتیں۔ یہ میں نے کہا نا کہ جو دو فرقے بعد میں پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے جھوٹی اور من گھڑت باتیں پھیلائیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ دونوں کے درمیان۔ بولے جو جنت کی سردار ہوں زمین کے ایک حصے کے لیے تقاضا کر سکتی ہیں اپنے موت سے پہلے؟ آپ خود سوچے، ایکچولی لوگ یہ باتیں کر کے خود فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے کردار کو مشکوک کرتے ہیں الٹا، کہ ایسے تقویٰ والے لوگ، ایسے صحابہ جو کہ رسول اللہ کی صحبت میں رہے ہوں، جو رسول اکرم کی اولاد میں سے ہوں، کہ وہ زمین کے لیے جھگڑا کر سکتے ہیں، بولے کہ ہمیں زمین دو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے تم سے؟ تو یہ تو الٹا ان کی تصویر کو مسخ کرنا ہوا۔ تو بہرحال خود اسمہ رضی اللہ عنہ، یعنی جتنی بھی ان کی تعریف کے لحاظ سے جو احادیث ہیں، ساری کی ساری عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ سوچیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے دل آپس میں بہت ہی سادہ ملے ہوئے دل تھے، بہت ان کے آپس میں محبت تھی ان لوگوں کو، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ یہ بعد والے لوگوں نے اس کو زبردستی کچھ غلط صلت بنا کر پیش کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے ان کو دعا بھی دی تھی رخصتی کے وقت، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ گھر کے کام کاج کریں گے اور یہ باہر کے کام سنبھالیں گی۔ اور اسما بنت ابی بکر سے ہی جو ساری احادیث ہم کو پتہ چلتی ہیں، ان کے ولیمے کی جو تفصیل ہم کو ملتی ہے وہ اسما بنت امیس سے ملتی ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے سب سے بہترین ولیمہ یعنی اس زمانے میں جو کھایا تھا وہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے نکاح کا تھا۔ سبحان اللہ، کہا تھا کہ اس میں پنیر تھا، گوشت، جو کی روٹی تھی اور کھجوریں تھیں۔ ماشاءاللہ، آپ سوچے اتنی بہترین، یعنی اس زمانے میں اتنا شاندار ولیمہ۔ تو بہرحال ہمیں سے ایک تو بیٹیوں کا پتہ چلتا ہے، دوسری بات جو بتائی جاتی ہے کہ ان کو جہیز دیا گیا تھا، تو بھلا جہیز کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اتنا ایکسٹرا چیزیں ملا دی ہیں کہ ایک نقشی تختی پلنگ دیا گیا، ایک مصری کپڑے کا بستر دیا گیا، اور کہتے کہ ایک چادریں بھی تھی، ایک دو چادریں بھی تھی اور نقرے بازو بند بھی تھے، لیکن ہمیں کہیں کوئی صحیح حدیث سے نہیں پتہ چلتی. بلکہ جو بھی چیزیں خریدی تھی علی رضی اللہ عنہ نے خریدی تھی. اصل میں ایک اگر ہم ایک چھوٹی سی بات سوچ لیں نا، اسی سے ہماری بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا انصافی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ تو خود عدل والے تھے. آپ اگر دے نہیں ہوتا تو آپ چاروں بیٹیوں کو دیتے نا، ایک بیٹی کو کیوں دیتے؟ اور پھر اگر ایسا تھا کہ اگر آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا تھا تو آپ کو دیکھ کر تو سب سے بڑھ کر صحابہ آپ کو فالو کرنے والے تھے، یعنی صحابہ ایز اٹ از وہی کرتے تھے جیسے کہ رسول اللہ کو کرتے دیکھتے تھے. تو سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق آپ کے فالوور ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ آپ کے فالوور ہوتے، کیونکہ بعد میں حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا رسول اکرم کا جنگ احد کے بعد. تو پھر انہوں نے کیوں نہ اپنی بیٹی کو جہیز دیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دیکھ کر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دوسرے صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، نکاح کیے، بہت سارے وہاں شادیاں ہوئیں، لیکن کسی کے جہیز کا ذکر ہم کو نہیں ملتا. تو ایکچولی جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں، تو ہندوانہ رواج ہے اصل میں جہیز، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی سامان خریدا بھی ہوگا تو ایکچولی رسول اکرم نے خود علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں ہی سے خریدا تاکہ ان کا گھر بنا کر ان کو دے سکے، یعنی ان کا گھر ان کو رہنے کے لیے دے سکے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ خود رسول اکرم کے ساتھ پہلے رہا کرتے تھے، ان کی کفالت میں تھے. تو ظاہر سی بات ہے اب ان کا اپنا گھر جب وہ رہنے کے لیے دیں گے اپنی بیٹی کے ساتھ جن کا نکاح کیا ہے، تو ان کو ان کا چیزیں سنبھالنی پڑیں گی، اپنا گھر خود سنبھالنا پڑے گا. تو انہوں نے ہو سکتا ہے علی رضی اللہ عنہ ہی کے پیسوں سے کچھ چیزیں منگوائی ہوں گھر میں کام کاج کے لیے. ظاہر سی بات ہے جب گھر میں رہ رہے ہیں تو کھانے پینے کے لیے برتن تو لگیں گے ہی، لیکن جہیز کا ذکر یا جہیز کوئی اسلامی ٹرمز ہے ہی نہیں. جہازہ کا ذکر آتا ہے، تجہیز و تکفین بھی اسی سے ہے دیکھا جائے تو، یعنی کفن دفن کا انتظام کرنا، تیاری کرنا ہے، تیاری کرنا ہو سکتا ہے، تیار کرنا ہو سکتا ہے، آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا ہی ہوگا. تو جہیز اٹ سینس یہ جہیز نہیں جو آج کا ہمارے زمانے کا ہے. جہیز کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو تیار کیا گیا ہو رخصت کرنے کے لیے، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ رسول اکرم چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کے پاس رہے، تو تھوڑے ہی فاصلے پر. کہا جاتا ہے کہ جو ایک صحابی تھے جنہوں نے رسول اکرم کے حجروں کے لیے گھر دیے تھے، ان کی بہت زمینیں تھیں ماشاءاللہ، نعمان رضی اللہ عنہ، حارثہ بن نعمان کا ذکر ہم کو ملتا ہے. تو ان کے کئی مکانات تھے. تو جب سے رسول اکرم مدینہ آئے تھے وہ رسول اکرم کی خدمت میں اپنے کئی مکان دے چکے تھے. کتنا بڑا اعزاز ہے، آپ یہ بھی دیکھیں، سبحان اللہ، رسول اکرم کے رہنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر دیے تھے. تو رسول اکرم نے ان سے کہا کہ اگر کوئی فاطمہ کے لیے کوئی تمہیں آس پاس کوئی جگہ ہوگی، کوئی گھر ہوگا تو وہ دے دو. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو حجرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے اپنا ایک گھر دے دیا تھا ماشاءاللہ. تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت نزدیک ہی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، جب دل چاہتا آپ کا مسجد نبوی سے نکل کر ان کے گھر چلے جاتے، یعنی متصل ہی تھا، حجروں سے متصل ہی تھا. اور اسی لیے رسول اکرم بھی ملنے چلے جاتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ملنے کے لیے آ جاتی تھی ماشاءاللہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خاموش طبیعت تھی، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنے والی نہیں تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، بہت زیادہ شرمیلی، بہت حیادار تھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے سب سے زیادہ یعنی مشابہت میں، یعنی رسول اکرم کی جو مشابہت تھی، چال ڈھال، چلنا پھرنا، بات کرنے کا انداز اور دیکھنے میں بھی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ. یعنی خود رسول اکرم کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو نشانی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ان کے ہی کا نمونہ تھی وہ، انہیں کی جیسی دکھتی تھی، چلنے کا انداز بھی ویسا ہی تھا ایون. پھر اس کے بعد جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کر کے جب آئی تھی تو یہ دونوں گھرانے ساتھ آئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھیجا تھا زید بن حارثہ کو لانے کے لیے سب لوگوں کو. تو ان کے ساتھ ام ایمن بھی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے جو گھر میں اس وقت خواتین تھیں، سودا رضی اللہ عنہا، ام ایمن اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم، یہ سب ساتھ میں تھے. اور ابو بکر صدیق نے بھی اسی وقت ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، اور پھر ان کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ سارے ام رومان، یہ سب تھیں. تو یہ دونوں گھرانوں نے ایک ساتھ ہی ہجرت کی تھی ماشاءاللہ. ایک اور جو واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب کچھ ازواج مطہرات نے رسول اکرم سے کہلوایا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے گھر ہوتی ہیں، جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتے ہیں، باری ہوتی ہے، تبھی لوگ تحفے بھجواتے ہیں، تو آپ لوگوں سے کہیے کہ ایسا نہ کریں، جب آپ ہمارے گھر میں رہیں تب بھی بھیجوایا کریں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے ہیں. دو تین دفعہ ایسا ہو گیا، رسول اکرم خاموش رہے. اس کے بعد ان لوگوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے بھیجا کہ آپ جا کر کہو. جب فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور یہ کہنے لگی، یہ بات کہی، تو رسول اکرم نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ جس سے، یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو. تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر خاموش ہو گیا. پھر واپس جا کر ازواج مطہرہ سے کہا کہ مجھ سے اب دوبارہ کبھی یہ بات کہنے کے لیے نہ کہنا, میں اب نہیں کہہ سکتی. یعنی وہ رسول اکرم کی پسند ناپسند کو, محبت کو جانتی تھی ماشاءاللہ, اس لیے بعد میں کبھی دوبارہ سے پھر اس کا ذکر نہیں کیا. بہرحال پھر وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے کان میں جو جملہ کہا تھا, اور آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو کس قدر فکر رہتی تھی کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے میں جان جاؤں, اور اگر ان کی آپس میں نعوذ باللہ ایسی کچھ دشمنی ہوتی تو آپس میں کیسے وہ بات کرتی, جبکہ یہ بات تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کے وفات کے بعد بتائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو, جبکہ وفات ہو چکی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے کان میں یہ بات, یعنی آہستہ سی بات کی تھی آخر وقت میں, کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا, رسول اکرم کے 6 مہینے کے بعد. بہت ہی موٹا لباس پہنتی تھی, یعنی کوئی ان کے پاس ایسا کوئی بہت فائن کپڑے کا لباس نہیں تھا, اور چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹے بھی پڑ گئے تھے, یعنی کام بہت زیادہ کرتی تھی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ واقعات ان کے تعلق سے کچھ لوگوں نے مطلب بہت من گھڑت بھی پھیلا رکھے ہیں, تو ایکچولی ہم کو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. ان کے جو سچے واقعات ہیں وہی اتنے کافی ہیں ان کے سیرت اور کردار کے لیے ماشاءاللہ, کہ کسی اور غلط بات کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے وہی کہا تھا کہ جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا تو گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو بعض روایت سے بھی پتہ چلتا ہے, جو صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں ہے لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے, کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو رسول اکرم اٹھ کر ان کا استقبال کرتے, پیشانی کا بوسہ دیتے اور ان کو اپنے قریب بٹھا لیتے تھے. سبحان اللہ. پھر یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما سے رسول اکرم کو بہت محبت تھی ماشاء اللہ. تو جتنی بھی احادیث ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تقریباً عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. اور جس وقت رسول اکرم کا وفات کا وقت قریب پہنچا تھا, یہ جب وفات ہو گئی تھی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوئی تھی. کہتی ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے بلال, تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اکرم کے جسم پر مٹی ڈالو. اور جس وقت انتقال ہوا تھا تو کہنے لگی تھی کہ ہم جبریل کو کوئی خبر دے دو کہ رسول اللہ وفات پا چکے ہیں, ہائے میرے ابا جان, ہائے میرے ابا جان. یعنی ان کا کرب, اتنی ان کو تکلیف پہنچی تھی والد کے انتقال سے. واقعی میں ہم دیکھتے ہیں ویسے بھی کہ بیٹیوں کو والد سے یا والدین سے بہت محبت ہوتی ہے, اور والد کو بھی بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اور آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تھی تو تب رسول اکرم نے ان کو اپنے چادر میں لے لیا تھا, یہ اور علی رضی اللہ عنہ, حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سب ساتھ میں تھے, اور کہا کہ آؤ ہم اور تم دعا کریں. جیسے کہ سورہ آل عمران میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ جو کرسچنز آئے تھے, جو وفد آیا تھا, ڈیلیگیشن جو آیا تھا نجران کا, یا جو ایک کرسچنز کا وفد آیا تھا, جب ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی. تو بہرحال اس وقت بھی رسول اکرم نے ایک چادر میں ان کو لے لیا تھا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت یہی لوگ تھے اصل میں, اور انہی سے آگے نسل چلی. ہم سبھی جانتے ہیں ان سے اور زینب رضی اللہ عنہا سے ان کی بھی اولاد زندہ تھی ماشاء اللہ, اور فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کی اولاد بھی زندہ رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی, جیسے میں نے سبھی بیٹیوں سے محبت تھی, لیکن چونکہ سب بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی, اب یہی زندہ تھی بچی ہوئی, تو ان سے بھی بہت محبت تھی. ان کو اپنے پردے کا بہت زیادہ خیال تھا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسما بنت امیہ سے سن رکھا تھا کہ حبشہ میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خواتین کے جو جنازہ ہوتا ہے اس کے اوپر چادر ڈال کر لے جاتے ہیں, اور چار طرف سے وہ کچھ اسٹک لگا لیتے ہیں تاکہ عورت کا جسم پتہ نہ چلے کہ کیسا ہے. تو انہوں نے پھر اسما رضی اللہ عنہا سے ڈسکس کیا تھا, تو اسما رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا تھا کہ اس طرح سے کھجور کی شاخیں چاروں طرف لگوا دی اور اس کے اوپر کپڑا تان دیا. جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بتایا کہ ان کو وہ بہت پسند آیا, تو کہا تھا کہ ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا گیا, اور بہت کم لوگ شرکت کر سکے جنازے میں کیونکہ رات کے وقت انتقال ہوا تھا, اور رات ہی میں ان کو دفن کیا گیا. نماز جنازہ ان کی عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی, اور علی رضی اللہ عنہ, عباس, فضل بن عباس, ان لوگوں نے شریک تھے لوگ جنازے میں, انہوں نے قبر میں اتارا ان کو. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اسما بنت امیس نے ان کو غسل دیا تھا, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ان کو غسل دیا تھا. اور زیادہ جو قریب روایت پہنچتی ہے اوتھینٹسٹی کے کہ علی رضی اللہ عنہ ہی نے ان کو غسل دیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، واللہ اعلم. اس سے بھی ثابت ہوا کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، جیسے کہ اسما بنت امیس نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تنہا اکیلے ہی غسل دیا تھا. تو اگر ہسبینڈ وائف دیں گے تو پھر اکیلے اکیلے دیں گے، یعنی کوئی سپورٹر ساتھ میں نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسرے لوگ غسل دے رہے ہیں تو پھر تین چار لوگ مل کر غسل دے سکتے ہیں. بہرحال بہت سارے ان کے فضائل ہیں، ان کے فضائل بہت سارے بتائے جاتے ہیں. سب سے بڑھ کر تو رسول اللہ کی بیٹی تھی وہ، جیسے کہ ایک بہت مشہور آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ فاطمہ زہرہ کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے رسول، بیٹیاں اس وقت سے محترم سی کہلاتی ہیں، اسی طرح سے کچھ ہے شاید. وہ تو بیٹیاں واقعی میں بیٹیاں تو پھولی ہوتی ہیں، مطلب ہر ایک کی جن کی بھی بیٹیاں ہوں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور جو درد بیٹیاں محسوس کر سکتی ہیں والدین کا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اور محسوس کرتا ہو. اور واقعی میں بہت، یعنی بہت ہی محبت کرنے والی ہوتی ہیں بیٹیاں. ہم اپنے اوپر سے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کو والدین سے کیسی محبت ہے، ہم والدین کے لیے کیسا تڑپتے ہیں. تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چار بیٹیاں تھیں، اور حالانکہ دشمنوں نے اسی لیے اٹھا یہ آپ پر فکرے کستے تھے دشمن کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ جڑ کٹے ہیں. تو رسول اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وقت سورہ کوثر نازل فرمائی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام تو رہتی دنیا تک قائم رہے گا سبحان اللہ، اور نسلیں بیٹوں سے نہیں چلتی ہیں. نسل تو نسل ہے نا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ کی بیٹیاں ہیں تو اس سے کیوں نہیں نسل چلے گی، بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے. رسول اکرم کی نسل کس سے چلی آپ دیکھیں، سب سے بڑا ثبوت ہے یہ کہ رسول اکرم کی نسل تو بیٹیوں ہی سے چلی ہیں. تو یہ پتہ نہیں کیوں، شاید کوئی ہندو لوگوں نے اڑا رکھا ہوگا، ہندوانہ سوچو گے کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہیں، تو ایسا نہیں کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہیں، بیٹیوں سے بھی نسل چلتی ہیں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سبھی بیٹیوں کو خوش رکھے اور اپنی زندگی میں شاد و آباد رکھے، اچھے نیک زوج ان کو دے اور آگے بھی ان کی زندگی آسان کرے. اور بیٹیوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، دونوں کے ذریعے سے، بیٹے ہو یا بیٹیاں، ان کے ذریعے سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے ہم سب کو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.